السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ کسی نے لکھا کہ کامنٹس آخر میں کر لیں. اصل بات یہ کہ کامنٹس پچھلے لیسن سے متعلق ہوتے ہیں، اگر میں اگلے لیسن کی بات کروں گی تو وہ ان کا کنیکشن نہیں بنے گا اور بات سمجھ نہیں آئے گی. اور ویسے بھی ہمارا ٹائم 1 بجے تک تو ہے ہی، اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ بعد میں نہیں کر سکتی. اور ریفلیکشن جو آپ لوگوں کے ہوتے ہیں وہ کئی اعتبار سے شیئر کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے مجھے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا سمجھ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اینگل بھی سب کے سامنے آتا ہے جس سے اوروں کا بھی ذہن کھلتا ہے. اور الحمدللہ دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے اب لکھنا شروع کر دیا، تو اس سے مجھے بہت خوشی بھی ہے کہ لوگ قرآن کے بارے میں بھی لکھنے لگے. اور چیزیں تو ہم لکھتے ہی ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف سے آپ لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، جس سے دوسروں کو عمل کا بھی موقع ملتا ہے، آسانی ہو جاتی. کل ہم نے سورۃ لقمان پڑھی تھی، سورۃ لقمان میں بھی والدین کے حقوق کی بات آئی تھی، تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے.
السلام علیکم. MashaAllah, Allah gave me an opportunity to do amal on these ayats. My parents came yesterday as they went to stay with my brother. They hugged me as if I have not met them since years, though I only saw them 5 months back. They had lots and lots of duas for me. As per your advice, I noticed that they were growing older. They are less stronger than before. They are aged and weak. Their bodies look thin and skin left the fat and bones shining, and their faces were wrinkled. There is hardly any strength to talk loudly or to join in discussions or to say their opinion in strong manner like they used to before. So I thought on what health and what youth and what speech we are boasting ourselves. Everything is going away. We are losing every day. Now I can see taqwa in my parents. They are contented with what they have. They need no more. But our children's obedience to Allah, to follow the Quran and Sunnah, to be regular in our prayers. I requested them, do you need anything? And the demand was that they wanted to see me every day. That's it. My parents are a big blessing. We should enjoy them. They don't really need from us, but to give us, which they always do. But we don't get this. Allah may make us good sadqah jariyah, and as Ustada ji, you said, Allah make us able to put our crowns on our parents' head. Ameen.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نہیں ہوتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں، تو اس پر یاسمین لکھتی ہیں کہ الحمدللہ آج سورۃ لقمان میں ماں کے لیے اللہ کی نصیحت سنی، ماں باپ حیات نہیں، پھر بھی عملی طور پر وہ کام کیے جو میری ماں کو خوش کریں، پھر کچھ وقت نکال کر اپنے بھانجے بھانجیوں بھتیجے بھتیجوں اور جاننے والے بچوں کو فون کیا، ان کو محبت سے اللہ کا یہ حکم سنایا اور ان سے کہا کہ آج اپنی امی کو سرپرائز دو، کچھ ایسا کام کرو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی امی خوش ہوں گی. الحمدللہ سب نے خوشی سے سنا، اور ایک بچے کی امی نے فون کر کے بتایا کہ آج میرا بیٹا کچھ زیادہ ہی میری کیئر کر رہا ہے، آپ نے اسے کیا بتایا؟ مجھے موقع مل گیا، میں نے ان سے یہ بات شیئر کی. انہوں نے کہا میری امی بھی حیات نہیں، مگر میں 2 نفل پڑھ کر ان کے لیے دعا کروں گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی فرما بردار بنے اور ان کی بھی کیئر کرنے والے ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے بچے وہ ہم سے سیکھتے ہیں. جب ہم اپنے بڑوں کی کیئر کرتے ہیں تو ایک طرح سے خاموش میسج دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں، اور اس طرح بغیر انٹینشن کے بھی ہم اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے صرف اپنے عمل سے سکھا رہے ہوتے ہیں صلہ رحمی اور والدین کی عزت ادب احترام اور خدمت. لیکن جب ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو آبویسلی بچے بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے والدین اپنے والدین کی کیا کیئر کر رہے ہیں، وہ ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور وہ بھی انڈائریکٹلی سیکھ جاتے ہیں کہ والدین کو بڑی اہم چیز نہیں ہے اور ان کا خیال رکھنا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں. تو نتیجتاً ہم ان کو ایک رانگ میسج دے رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی بہت کیئرفل رہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی کیا عملی مثال دے کے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگر آپ سوچیں تو بچپن سے لے کر جوانی تک جب بھی آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھے آپ کو شاید ان کی بہت باتیں یاد نہ ہوں لیکن ان کے جیسچرز، ان کے عمل، ان کے معاملات بڑوں کے ساتھ، ان کے رویے، وہ ضرور یاد ہوگا. آپ کو یہ ضرور یاد ہوگا کہ آپ کی والدہ اپنی ساس کے ساتھ کیا کرتی تھی، یا ان کا تعلق آپ کی نانی کے ساتھ کیسا تھا، یا نانی کے آنے پر وہ کیا کرتی تھی، یا دادی کے آنے پر ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں دراصل ہم عملی طور پر اپنے آئندہ نسلوں کو سکھا رہے ہیں. اور جب قطع رحمی ہوتی ہے، ماں باپ سے ملا نہیں جاتا یا ملنے نہیں دیا جاتا، تو وہ بھی ہم دراصل اپنی آئندہ نسلوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے پھر قطع رحمی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سورۃ لقمان میں لہو الحدیث پہ بھی بات تھی، اس پر ایک کامنٹ ہے.
السلام علیکم. The advice given by Luqman to his children is amazing. It has everything: the rights of Allah, the rights of people, etiquettes, manners. But unfortunately, firstly, us mothers these days do not know them themselves. And secondly, we let our children watch TV. Isn't it a form of lahwul hadith? I have had glimpses of the cartoons and teenage programs at friends' places, and 99% of the content is exactly opposite to the teachings of Quran and Sunnah. The characters are arrogant, rude, loud, exaggerated, and disrespectful. All the qualities of these characters are completely opposite to what Luqman taught to his son. The worst part is that in most of these forms of entertainment, lie is a form of a joke, and humor, which is strictly against what the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us. And I have heard mothers say, "Oh, my children only watches such and such and nothing else." It again reminds me of garbage in and garbage out theory. If children watch all this on TV from birth to old age, what can we expect them to do? May Allah give us the hikmah to recognize what is good and what is not, and encourage to protect ourselves and our families from the unseen harms of entertainment. Amen.
Ye ek bahut acha comparison kiya gaya hai, general actions with reactions, کہ کس طرح ہمارا دین کے معاملے میں کیا معاملہ ہوتا ہے، جب دین کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اسی ایکشن میں دنیا کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں. تو انٹرسٹنگ کمپیریزن.
سو دی اسکوپ از لرننگ، اینڈ ایکشن از کمیٹنگ ٹو ٹیکنگ اے کورس ٹو اسٹڈی دی قرآن. دی ریئیکشن، ناٹ فار می، ٹو ڈیفیکلٹ، ہیو اے جاب، ہیو کڈس، نو رائڈ، فائنینشیل اسٹرینس، آئی آلریڈی نو آل آف دس، آئی کینٹ گیٹ اپ سو ارلی nor stay awake so late to do extra studies of this, don't have time. But when it comes to dunya and the action is a career course, reaction, definitely need to upgrade. Competition in my job is demanding. I have a transit pass. My kids are with my neighbor. I will get a raise after this course. I only get 4 hours of sleep, but it's okay. I don't have time to eat breakfast, so I'll just grab a cup of coffee at Tim Hortons. Scope, reading for deen. Action, reading the Quran daily. Read daily duas. Reaction, too tired, can't find time, too hard, we'll do it from tomorrow inshallah. Dunya, action, reading the newspaper, magazine or novel. Reaction, oh, that's so exciting news, look at the style of that movie star, compare prices in the other flyer, check online. Deen, scope is learning. Action, share reflections on learning the Quran. Reaction, what to write, can't find time, where to write, I'm so tired. Dunya, Facebook, MSN and chatting. Reaction, it's only 1 a.m. I can't sleep now, all my friends are online. For deen, speaking and giving da'wah. Reaction, if I talk to my friends about it, they won't be my friends anymore, I'll be an outcast. Dunya, action, talk about movies, songs, stars, opposite gender, talk on the phone. Reaction, it's cool, part of being accepted in society. In deen, doing something, like physically, like 5 times salah. Reaction, can't get up at fajr, I'm at work, school, in the day, there's much housework, kids don't leave me, I'm working really hard. For dunya, socializing and shopping, I'm not doing anything wrong, they're all just my friends hanging out together, I have to get up early, the special sales offer starts early morning. For deen, planning for the akhirah, the day of judgment. Reaction, I haven't done any sins that I can think of, I'll start praying regularly once I retire and have time. For dunya, RESP, RRPS or pension plans. Reaction, I have saved for my kids' college and my house will be paid off soon, I'm planning to take a world trip. end for deen, akhira saving bank account is either bare minimum or empty. And for dunya, house is left behind, kids are left behind, wealth is left behind. There is no world trip but a journey to face the results of the book of deeds on the day of judgment. It's never too late and there is so much scope ahead.
There are more, but because time is going up, so inshallah I'll keep sharing with you. 22nd para. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. ازواج مطہرات ہی سے خطاب کنٹینیو ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کریں گی تو اس کی سزا بھی دگنی ہے, لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوں گی اور نیک کام کریں گی تو ان کا اجر بھی دگنا ہے, اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے, یعنی آخرت میں بھی ان کو بہت معزز اور محترم مقام ملے گا. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, بلکہ صاف سیدھی بات کرو. یہاں ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ وہ جب غیر مردوں کے ساتھ بات کریں تو ایسے لہجے میں کریں کہ جن سے کوئی منافق یا دل کا مریض ان کے بارے میں کوئی برے خیالات یا برے جذبات نہ رکھے. ایک تو ان کے مقام کی وجہ سے انہیں خاص طور پر یہ ہدایت کی جا رہی, دوسری بات یہ تھی چونکہ وہ ازواج مطہرات تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ان کے پاس مختلف مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے, دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, تو ان کا انٹریکشن رہتا تھا مردوں کے ساتھ. ایسی صورت میں ضروری تھا کہ انہیں واضح ہدایات دی جائیں کہ ان کا طرز عمل کس طرح ہونا چاہیے. ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم ہر ایک سے واسطہ اور تعلق کاٹ بیٹھو اور کوئی تمہارے دروازے پر آئے تو تم اس کو سلام کا جواب بھی نہ دینا کیونکہ تمہاری آواز کا پردہ ہے, ایسا کچھ نہیں کہا گیا. لیکن کیا کہا گیا کہ باہم مردوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو بہت سٹریٹ فارورڈ ہو اور جس سے کسی کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو. ازواج مطہرات کو حکم دے کر باقی ہم تمام خواتین کے لیے بھی, چونکہ وہ رول ماڈل ہیں, ہمیں بھی اپنے طرز گفتگو میں اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے کہ خصوصاً جب کسی مرد کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو بات کے انداز میں بہت وضاحت ہو اور بہت سٹریٹ فارورڈ ہو, اس میں کسی قسم کی دبی زبان اور ایسا لہجہ نہ ہو کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. کیا غلط فہمی؟ کہ یہ عورت میری طرف مائل ہے, یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے مرد اس کی طرف مائل ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ دو صنفیں ایسی ہیں, یعنی دو قسم کے لوگ میری امت میں سے ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے اور جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے, حالانکہ وہ خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ان میں سے ایک تو مردوں کی قسم بتائی گئی, لیکن دوسری جو عورتوں کی قسم بتائی گئی وہ کون ہے؟ وہ کاسیاتن عاریاتن, وہ عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں, خواب وہ سی تھرو ہو یا پھر بہت ٹائٹ ہو کہ جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہو رہا ہو. کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن, جو خود مائل ہونے والی ہیں مردوں کی طرف, اور ممیلات جو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں, چاہے اپنے لباس کے ذریعے یا اپنی گفتگو کے ذریعے, کہ وہ مردوں کو دعوت عام دیتی ہیں. اور رؤوسہن کأسنمت البخت, ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب سر تو سر ہی ہوتا ہے, لیکن سر کا اٹھنا کیا ہے کہ بالوں کو خاص طور پر اس طرح شیپ دینا کہ وہ سر کے پیچھے ایک اور منی سر نظر آئے, اور اونٹ کی کوہان کی طرح, جیسے اونٹ کی کوہان آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ہمپس اس کا اٹھا ہوا ہوتا ہے. لہذا خاص طور پر جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور سکارف پہنے تو سکارف میں سے آپ کے بال اٹھے ہوئے نہیں دکھنے چاہیے, کیونکہ اس پہ خاص طور پر وعید کی گئی ہے. لیکن اب تو افسوس یہ کہ جو لوگ سکارف پہنتے ہیں وہ پہلے اگر بال نہ بھی اٹھاتے ہوں تو اسپیشلی بال اٹھا کے, اور اس طرح کا سکارف پہنا جاتا ہے کہ لٹرلی وہ دو حصوں میں سر نظر آ رہا ہوتا ہے, اور واقعی پیچھے وہ ہم بن جاتی ہے. تو یہ چیز جس پر سخت ممانعت اور ملامت کی گئی ہے, اس کے بارے میں ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. اسی طرح اس حالت میں نماز بھی نہیں ہوتی جب بال پیچھے باندھے ہوئے ہوں اور وہ سر سے اوپر اٹھے ہوئے دکھ رہے ہوں. تو کہیں بھی کسی بھی طرح سر کے پیچھے کے بال اٹھا کر وہاں پنز ایسی لگانا یا کسی بھی سٹائل سے دوسروں کو اٹریکٹ کرنا یہ پردہ نہیں ہے, بلکہ اس پر وعید بتائی گئی ہے کہ رؤوس ہن, یعنی اتنی ڈیٹیل سے بات کی گئی کہ رؤوس ہن کا اسنمت البخت, کہ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحها, نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی, حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک الا مسیرت قضا قضا پھیل رہی ہوگی, یعنی دور دور تک جا رہی ہوگی. تو اس لیے جن باتوں سے دین نے بہت کلیئرلی روک دیا ہے ان میں رکنا ہی ہمارے فائدے میں ہے, اور اصل میں تو ہمیں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کچھ کام کرتی ہے اور کوئی مرد اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ عورت کی عزت کو بھی خطرہ, اس کے گھر کو بھی خطرہ, اس کے بچوں کے لیے بھی مصیبت, کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی اور مرد کی کسی شادی شدہ جوڑے کے درمیان مداخلت جو ہے وہ گھر میں فساد پیدا کر دیتی ہے. عورت کا اپنے شوہر اور اپنے بچوں میں دلچسپی لینا کم ہو جاتا ہے, اور اس طرح وہ بلا وجہ ایک ایسی مصیبت اور آزمائش کا شکار ہو جاتی ہے کہ جس میں اسے کچھ بھی حاصل نہیں. اور یہ عموماً شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دو میٹھے بولوں سے. اگر عورت گھر سے فرسٹریشن کا شکار ہے اور کسی اور مرد نے اس سے ہمدردی کر لی تو اس کی بھی آواز میں رجھاؤ آ جائے گا اور یوں خرابی کا سلسلہ چل پڑے گا, جس سے گھر کے اندر مزید خرابیاں پیدا ہوں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت واضح الفاظ میں عام عورتوں کو نہیں, ازواج مطہرات کو کہا. حالانکہ ہم سب کا ایمان کیا ہے کہ ازواج مطہرات نہایت پاک دامن عورتیں, اور ان سے تو ہم کسی ایسی بات کی توقع بھی نہیں رکھ سکتے. جن سے توقع نہیں رکھ سکتے اگر انہیں سمجھایا گیا ہے تو جن سے کوئی توقع ہو سکتی ہے کیا ان کے لیے حکم نہ ہوگا؟ سبھی کے لیے ہے یہ حکم. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. یعنی عورت کا اصل مقام بتا دیا گیا کہ وہ اس کا گھر ہے جہاں وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, اور اگر اسے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو, کہ نکلنا ہو تو سادگی کے ساتھ اور بغیر اپنے آپ کو بیوٹیفائی کیے, کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں اور اسلام کی آئیڈینٹیٹی نہیں کہ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلے تو وہ دعوت نظارہ دے کہ ہر چلتا مرد جو ہے وہ اس کی طرف ایک دفعہ ضرور مڑ کے دیکھے کہ کیسی خوبصورت ہے یہ, بلکہ سادے لباس میں باوقار انداز میں, تاکہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ میں اپنے کام سے نکلی ہوں, مجھے تم سے کوئی غرض نہیں, میں تمہارے لیے باہر نہیں نکلی, میں اپنے کام سے نکلی ہوں. تو دراصل یہ میسج دیا جا رہا ہے, کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ عورت کو گھر میں قید کر دو یا بند کر دو یا اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. حدیث میں واضح طور پر اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ان اللہ قد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن, کہ بے شک اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہو, لیکن اگر نکلو تو پھر ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے زیب و زینت اور سنگھار بناؤ کے ساتھ مت نکلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کرتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یعنی اللہ نے یہ احکامات تمہیں کسی پابندی اور کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں لگائے, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں طرح تمہاری پاکیزگی ہو جائے. ظاہر میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آواز ہوتی ہے اور ایک انسان کا گیٹ اپ ہوتا ہے, اس کا لباس ہوتا ہے, اور باطنی طور پر انسان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن, نماز اور زکات جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے اور انسان کی روح کو بھی پاک کرتی ہے, اور اللہ اور رسول کی تمام معاملات میں اطاعت جو ہے وہ اوور آل زندگی کو ایک خوبصورت رخ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو خصوصاً یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں, اور اہل بیت سے مراد یہاں ازواج مطہرات ہیں, کہ ان کو یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا پوری طرح تزکیہ کر دے, کیونکہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہیں. جب رول ماڈل کا تزکیہ ہو جائے گا تو باقیوں کے لیے فالو کرنا آسان ہو جائے گا. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, یاد رکھو اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں, ان کا ذکر کرتی رہو, یعنی انہیں آگے سکھاؤ، خود بھی پڑھو. وذکرنا کا لفظ جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے، ذکر میں خود بھی پڑھنا آتا ہے اور ذکر میں چرچا کرنا بھی آتا ہے، یعنی ان کا چرچا کرتی رہو، دوسروں تک پہنچاتی رہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان خواتین کے لیے ازواج مطہرات کا یہ نمونہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا اسے آگے پہنچایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد شادی کرنے کے مقاصد بھی یہی تھے کہ مردوں تک تو آپ کے ذریعے ڈائریکٹ دین جا رہا تھا، لیکن عورتوں تک دین جانے کے لیے لازم تھا کہ آپ کے ازواج مطہرات اس کام کو کریں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ آپ کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک امت کے لیے آپ نے جو کچھ ان کو سکھایا تھا اور جو کچھ آپ نے اپنے خاندان نبوت سے سیکھا اس کو بعد میں لوگوں تک پہنچایا. اور اپنی گفتگو میں اور اپنے بیان میں اتنی واضح تھی کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر کا خطبہ بھی سنا، عمر کا بھی سنا اور عائشہ سے بھی بات سنی، لیکن جو وضاحت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں یا بات میں ہوتی تھی وہ پہلے دو کے اس میں نہیں ہوتی تھی. یعنی اپنی بات کو پہنچانے میں اور سمجھانے میں اور سکھانے میں وہ مردوں سے بھی آگے نکل چکی تھی. اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی اللہ دے اور جس کو بھی صلاحیت ملی ہو اللہ کا اس پر انعام ہے، کوئی بھی صلاحیت چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، بہترین کام یہی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے منتخب کیا. خصوصاً خواتین کچھ نہ کچھ وقت ضرور ایسا نکالیں کہ جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال ہو، اور یہی اس نعمت کا شکرانہ نعمت ہو سکتا ہے. ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ 20 سپاروں میں جو مختلف صفات آپ پڑھتے رہے ہیں کہ جو مومنوں اور مسلموں میں ہونی چاہیے، وہ ان کا خلاصہ یہاں کر دیا گیا کہ وہ صفات صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں. اور عورتوں کو اگر مردوں کو کمپیٹ کرنا یا مقابلہ کرنا یا ان کی برابری کرنی ہے تو نیکی کے ان کاموں میں اور ان صفات میں کریں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع خضوع اختیار کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اب دیکھیے کہ ان ساری صفات میں مردوں اور عورتوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں. اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور پھر عمل اس کی تصدیق کرے. قنوت، قانتین اور قانتات مسلسل اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. صادقین اور صادقات میں صرف زبان سے سچا ہونا نہیں بلکہ اپنے عمل کی سچائی اور سچے طرز عمل کی بات ہے. پھر صبر مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ضروری ہے. خشوع، عاجزی، ہمبلنس، اللہ کے آگے جھکنا، یہ صفت صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی ہونی چاہیے. متصدقین، صدقہ دینے والے مرد، اور پھر صدقہ عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں ہم کون سا کماتے ہیں، ہمیں تو پاکٹ منی ملتی ہے، ہم اپنی ضروریات پہ لگائیں یا ہم صدقہ کرتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ دونوں کو ایکولی صدقہ کرنے کا حکم ہے. اور اسی طرح روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور پھر شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی حیا کی حفاظت، زنا سے بچنا، اپنے ستر کو ڈھانپنا، یہ سب مردوں پہ بھی فرض ہے اور عورتوں پہ بھی فرض ہے. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جو صفت ہونی چاہیے ہر دم بندے کے اندر وہ کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر. مرد بھی کریں اور عورتیں بھی کریں. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے لیے برابر کا حکم ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عمل یہ ہے، خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یعنی کثرت سے ذکر کیا ہے مرتے دم تک، کہ فرشتے جان لینے بھی آئے تو اس وقت بھی زبان پر اللہ کا ذکر ہو. یہ کس وقت ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں روٹین میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور کرتے رہیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں. خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو ہر وقت کثرت سے یاد کرتے تھے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اب میرا موڈ نہیں ہے اور میں اس وقت ذکر نہیں کر سکتی، ابھی تھکی ہوئی ہوں، یا نہیں کچھ بھی کر رہے ہوں، اگر کسی وقت آپ زبان سے نہ کر سکے تو دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں. کیونکہ یاد جو ہوتی ہے وہ صرف زبان کی نہیں ہوتی، وہ دل کی ہوتی ہے. اور اگر زبان کرے تو دل کو شریک ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان زبان سے تو ذکر کرے لیکن دل اس کا حاضر نہ ہو، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ واقعی مجھے یاد کر رہا ہے یا صرف زبانی ایکسرسائز کر رہا ہے. اگر کسی کے اندر یہ ساری صفات ہیں تو یہ نہیں کہا کہ اللہ پھر غفور رحیم ہے، بلکہ کہا اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی، یعنی بخشش ان کا انتظار کر رہی، کہ ان صفات کے ساتھ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو ان کے قصور معاف کر دیے جائیں گے. اور ذکر جو ہے وہ خود بھی ایک طرح سے باقی اعمال میں کمی بیشی کا کفارہ کرتا ہے. وہ اجرن عظیما، اور اجر عظیم بہت بڑا اجر، اور بہت بڑا اجر جو ہے وہ دراصل آخرت کا اجر ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب اور زید کے نکاح کا واقعہ اور اس سے متعلق کچھ احکامات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت کی تمام رسموں کو ایک کے بعد ایک کر کے توڑ رہے تھے، ختم کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ معاشرتی فرق کی وجہ سے بعض اوقات لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تھی، کہ اگر لڑکا کسی غلام خاندان سے اور لڑکی کسی اعلیٰ خاندان سے ہے تو یہ معاشرتی تفاوت جو ہے، سٹیٹس کا فرق جو ہے، یہ شادی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا تھا. تو آپ نے حضرت زینب کو قائل کر کے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے کر دیا جو کہ اصلاً غلام تھے، اگرچہ آپ نے بعد میں ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا. تو حضرت زینب کچھ مان نہیں رہی تھی، کچھ قائل نہیں تھی، کچھ راضی نہیں تھی، لیکن آپ نے ان کو سمجھایا بجھایا کہ دین میں یہ فرق نہیں ہے، اس پر وہ کچھ مان گئی اور پھر ان کا نکاح ہوا. لیکن ہوا وہ جس کا اندیشہ تھا کہ ایک سال کے اندر ہی طلاق بھی ہو گئی. اور حضرت زید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اور کوئی خامی نہیں، خرابی نہیں، کچھ نہیں، کوئی وجہ نہیں، بس صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خاندانی شرف کی وجہ سے مجھ پر ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتی. تو مرد کو کبھی بھی یہ بات پسند نہیں ہوتی، چاہے وہ غلام ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کچھ ہو، کسی بھی سٹیٹس کو مرد مرد ہے، وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس سے آگے ہو، اور کبھی بھی وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس سے زیادہ خوبیوں کی مالک ہو. اسی وجہ سے آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ جہاں بھی یہ فرق آتا ہے وہاں عموماً تعلقات بہت اچھے نہیں ہوا کرتے. اور اس میں پھر عورت کا فرض بنتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایکسٹرا ٹیلنٹ ہے یا کچھ بھی تو وہ شوہر کے سامنے اس کی بیوی بن کر رہے، اس کی استانی نہ بن جائے، یا اس پر روب نہ جتائے، یا اس کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ نہ کرے کہ جس سے اس کی مردانگی پر حرف آئے اور وہ فرسٹریٹ ہو کر واپس عورت سے ہی انتقام لینے لگے. تو بہرحال یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. تو یہ کس فیصلے کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت زید اور زینب کے نکاح کی طرف، کہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے لہذا ان کو یہ قبول کر لینا چاہیے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. بہرحال یہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ ہے، لیکن عمومی طور پر بھی ہر مومن مرد اور عورت کے لیے کیا ذمہ داری ہے، یا ہر مومن مرد اور عورت پر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ رسول کی کوئی بات سنے تو کیا کہیں؟ قالو سمعنا و اطعنا، اسے سنے اور اطاعت کریں اور بات مان لیں اور حجت بازی نہ کریں. یہی اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے. اے نبی، یاد کیجئے وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت زید سے، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. اللہ کا احسان کیا تھا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بہت پہلے ہی ایمان کی توفیق بخشی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ تھا کہ انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی آزاد کر کے، اور ان کو بہترین تعلیم دی تھی. تو آپ ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، یعنی طلاق مت دو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. وہ بات کیا تھی جو آپ چھپائے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے آپ حضرت زید کو اور بھی زیادہ کہہ رہے تھے کہ تم طلاق نہ دو؟ وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ حکم دے چکے تھے آپ کو کہ اگر زید ان کو طلاق دیتے ہیں زینب کو تو ان کا نکاح آپ سے کیا جائے گا. عرب معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح کرنا بہت بڑا جرم تھا اور آپ اس سے ڈر رہے تھے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دینی احکامات کی پابندی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا کلچرل اور سوشل ویلیوز کو تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ اگر کوئی نارمز بن چکے ہیں معاشرے کے اندر تو ان کو تبدیل کرنا بہت مشکل. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب دین میں آتے ہیں وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقہ, حجاب سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب مرنے جینے کی رسمیں آتی ہیں تو ان کا دین پھر ایک طرف چلا جاتا, اس میں وہ پھر کمزور پڑ جاتے, ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ان رسموں کی خلاف ورزی پورے معاشرے کے خلاف ایک جہاد ہے اور پورے معاشرے کو اپنے خلاف کرنا ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اس میں راضی نہیں ہوتے. اپنے ہی رشتے دار, بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں اور جو دوست احباب ہیں, جان پہچان والے. لہٰذا وہاں آ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً فضول خرچی بھی ہوتی ہے, لباس میں بھی اسراف ہوتا ہے, حجاب بھی ختم ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہوتی ہیں. یہ ایسا ویک پوائنٹ ہے جس کے اندر تبدیلی, بڑی گہری تبدیلی اور دل و دماغ اور روح کی تبدیلی کے بعد ہی آتی ہے. عام طور پر سرسری دین اسلام سے یہ تبدیلیاں نہیں آیا کرتی. بہرحال دور جاہلیت کی اس رسم کو توڑنا تھا کہ منہ بولا بیٹا اپنا اصلی بیٹا نہیں ہوتا اور اس سے وہ رشتہ قائم نہیں ہوتا جو اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا شریعت کے احکامات خون کے رشتوں یا نسب کے رشتوں کے مطابق ہوں گے, نہ کہ منہ بولے رشتوں کے مطابق. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے ذریعے اس رسم کو توڑنا چاہتے, کہ اتنی سخت رسم تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل نہیں کر کے دکھاتے تو اس رسم کو ٹوٹنا بہت مشکل تھا, اور اگر یہ رسم نہیں ٹوٹتی تو دین میں ایک حکم پر عمل ممکن ہی نہیں تھا. تو فرمایا کہ واللہ احق ان تخشا, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ انسان بھی تھے نا, اور آپ دیکھیے کہ جس طرح ہمیں لوگوں کا ایک خوف ہوتا ہے, بہرحال ایک پیئر پریشر ہوتا ہے, ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے اگر حجاب کر لیا یا ہم نے کوئی کام دین کے مطابق کر لیا, مثلا یہاں نماز پڑھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, چاہے ہم منہ سے نہ بھی بولیں تو دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کا. تو ایسے موقعوں پر ہم سب کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے, واللہ احق ان تخشاہ, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں. اس سے ڈرنا ضروری ہے اور یہی دراصل تقویٰ ہے. تقویٰ ہی وہ قوت ہے کہ جو لوگوں کا ڈر دل سے پھر نکال دیتی ہے اور انسان پوری جرت کے ساتھ دین کے احکام پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا, اور آپ کو معلوم ہے یہ نکاح آسمانوں پر ہوا تھا, اللہ سبحانہ وتعالی نے خود نکاح کیا. جو نکاح اللہ سبحانہ وتعالی خود کرے پھر لوگوں کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ لوگ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کے بارے میں بہت اعتراض کرتے ہیں, اور جتنے بھی دین دشمن لوگ ہیں ان کو یہ ایک یعنی وہ کسی عبادت میں, ایمان میں, تقوی, اخلاق, وعدوں کی پابندی, صداقت, سچائی, صبر, ان میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. ان کو اگر کوئی موضوع ملا ہے تو آپ کی شادیاں ملی ہیں, اور وہ بھی دراصل اللہ کے حکم سے تھی, خاص مصلحت کے تحت تھی. جیسا کہ اس نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے حکم سے نکاح کر دیا, اب بھلا کوئی اسے باہر آ سکتا ہے؟ لیکن چونکہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں, اس لیے بعض اوقات مسلمان بھی غیروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے نبی کے بارے میں برے برے وسوسے دل میں لانے لگتے ہیں, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. تو فرمایا کہ ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. یعنی اگر منہ بولا بیٹا طلاق دے چکا ہو تو متعلقہ عورت سے اگر سسر شادی کرنا چاہے تو یہ ہو سکتی ہے شادی, یہ حلال ہے, جائز ہے, اور اگر اس پہ پابندی لگا دی جاتی تو بہت سی متعلقہ خواتین کے لیے دوبارہ کہیں نکاح کی کوئی صورت نہ رہتی. اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا, یہ تو اللہ کا حکم ہے, کسی کو پسند ہے یا نہیں اس پر عمل ہونا ہی چاہیے. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو, یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں, اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے، مقدورہ ہے، بس کہہ دیا گیا کہ کرنا ہے، اب تمہاری اپنی کوئی چوائس نہیں. جیسے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد اور عورت کا پھر اپنا اختیار نہیں رہتا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کریں، نہیں، پھر ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلنا ہوگا. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے.